اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. German Chancellor Angela Merkel today cautioned that the coronavirus pandemic is far from over, as regional outbreaks are raising fears of a second wave of the disease in Europe. Germany has been fighting recent outbreaks, and this week put a western area of the country with a population of 500,000 people under lockdown. Germany has lost nearly 9,000 lives to the virus, with 194,000 cases. The newest infections were traced to a slaughterhouse. European Union nations are finalizing a list of countries whose residents will be allowed to travel to the bloc beginning as soon as next week. Currently missing from the list because of their COVID numbers, the United States, Brazil, and Russia. Greece is mandating COVID-19 tests for arrivals from a number of EU countries, including France, Italy, the Netherlands, and Spain. Self-isolation is required until virus test results come back negative. India has reported another 18,000 COVID infections, pushing its case count to nearly 509,000, with fatalities closing in on 16,000. The city of Guwahati, the capital of Assam state, will be locked down for 2 weeks beginning tomorrow, with nighttime curfews and weekend lockdowns for the rest of the state. India has recorded the fourth highest number of cases in the world, behind the U.S., Brazil, and Russia. Despite rising virus numbers, Egypt today is lifting or easing many of its pandemic restrictions. After 3 months of lockdown, cafes, clubs, gyms, and theaters are being allowed to reopen, all with capacity controls. The same for mosques and churches. Egypt's COVID numbers, close to 63,000 cases and 26 fatalities, the highest totals in the region. Meanwhile, the International Monetary Fund has approved an $8.2 billion loan for Cairo. That is on top of $2.8 billion IMF dollars already pledged. Australia is bracing for more imported virus cases. About 300 people were due to arrive this weekend from Mumbai, India, with others expected to follow from South America and Indonesia. There are estimates that 5 to 10% of the returnees are infected. This is VOA News. With the coronavirus pandemic finding new strength, two of America's largest and most populous states have reimposed some restrictions. This after the daily number of confirmed infections in the U.S. surged to an all-time high of 45,300 yesterday, up almost 5,000 from the day before. Texas Governor Greg Abbott has ordered all bars closed, while in Florida, Governor Ron DeSantis put a stop to serving alcohol. They joined a growing number of states that are either retreating or pausing any further reopening of their economies because of worrisome virus outbreaks. Health experts say large numbers of cases are being seen among young people who often show disregard for the use of recommended face coverings and social distancing. Abbott had pursued one of the most aggressive reopening schedules in the U.S. Now, other than shuttering bars, he has scaled back restaurant capacity and says outdoor gatherings of more than 100 people would need approval from local officials. In Florida, the agency that regulates bars acted after the daily number of new confirmed cases neared 9,000, almost doubling the record it set just 2 days earlier in the state. Florida's Miami-Dade County announced beaches will be closed over the 4th of July weekend. It cited the growing number of infections among young adults. Louisiana reported its second one-day spike of more than 1,300 cases this week. Governor John Bel Edwards has suspended further easing of restrictions. Governor Doug Ducey of Arizona has done the same thing. Cases there have been topping 3,000 a day. Tennessee has seen its biggest one-day jump in infections for the second time in a week, with more than 1,400 cases. California Governor Gavin Newsom is asking officials in Imperial Valley, near San Diego, to reinstitute a stay-at-home order. The state now trails only New York in case counts, with about 207,000 infections and nearly 6,000 deaths. The White House Coronavirus Task Force held its first briefing in nearly 2 months Friday, and Vice President Mike Pence gave assurances that the U.S. is in a much better place than it was 2 months ago, and that the United States had flattened the curve of the virus. In fact, it is difficult to reconcile his words with the dramatic infection spikes in so many states. Once again, Pence appeared without a face mask, failing to follow his own government's advice. He also suggested that the rise in cases could largely be explained by the increases in testing, reasoning repeatedly used by President Donald Trump. The bottom line, experts say, there is ample evidence the virus is making a comeback. The current numbers in the U.S. close to 2.5 million cases and 125,000 lives lost. Global figures, 9.8 million cases and close to 495,000 deaths. The numbers are compiled by Johns Hopkins University. More news online at voanews.com. For your listening convenience, there is also an easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
علیکم سامین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس دو موضوعات ہیں، لیکن پہلا موضوع خاصا وسیع ہے کیونکہ ہم بات کریں گے پاکستان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری کے ایک انٹرویو کے بارے میں جو وائس آف امریکہ کے لیے سینئر صحافی سہیل وڑائش نے کیا ہے۔ تو سامین، اس پروگرام میں میں آپ کو ان کے انٹرویو کا کچھ حصہ سنواتی ہوں۔ تفصیلی انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے پتہ نوٹ کر لیجیے۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
تو اس انٹرویو کا کچھ حصہ میں آپ کو سنواتی ہوں جس میں فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندرونی جھگڑوں سے حکومت کو نقصان پہنچا ہے، فیصلے وزیر اعظم کے مشیر اور بیوروکریٹس کر رہے ہیں اور سیاستدان اس وقت الگ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی گئی ہیں۔ یہ توقعات محض جزوی طور پر نظام ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے نظام کی اصلاح کے لیے ہیں، اسی لیے ان کی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے پیمانہ بھی ذرا زیادہ سخت ہے، لیکن ان کے اپنے الفاظ میں اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو لیجیے پہلے آپ انٹرویو سنیے، پھر اس کے بعد ہم اس کا کچھ تجزیہ کریں گے۔
جو سب سوال تو پہلا یہ ہے کہ کیا کبھی اس بارے میں سوچو بچار کی گئی کہ کیا تبدیلیاں لانی ہے، انتظامی کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے، عدالتی کیا ضرورت ہے، بیوروکریٹک اسٹرکچر میں کیا ضرورت ہے، سماجی طور پر کیا ضرورت ہے، کوئی اس کی کمیٹی بنی، اس پہ غور و فکر ہوا، یا یہ صرف ایک آئیڈیا ہی تھا؟
مجھے لگتا ہے ان کے آئیڈیاز بڑے کلیئر تھے ریفارمز کو لے کر کے، اسپیشلی ان کا جو جس طریقے سے انہوں نے اس دن کراچی میں جو بیان دیا ہے کہ چیف منسٹر ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے، پیسے نیچے جانے چاہیے، پولیس ریفارمز کے اوپر، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، یہ ان کے بڑے کلیئر جو ہے وہ ایجنڈا تھا۔ مسئلہ فرینکلی یہاں پہ یہ آ گیا کہ جب یہ حکومت بنی ہے، جو میرا انالیسز ہے، آئی مے بی رانگ، تو جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی، اور یہ جب پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا اس کو پھر فل اپ کیا نئے لوگوں نے، اور نئے لوگوں میں بھی ان لوگوں نے فل اپ کیا جو پولیٹکس سے تھے ہی نہیں۔ سو آپ کو خالی آئیڈیا کافی نہیں ہوتا، آپ کو ایک اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے جنہوں نے وہ آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ سو جب وہ عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی تو وہ جو نئے لوگ تھے وہ تو فرینکلی اس آئیڈیاز کے ساتھ الائن ہی نہیں تھے، اور نہ ہیں، اور نہ ہی شاید کیپیسٹی بھی ہے، کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ سو یہ اس جھگڑے نے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا، اور اسپیشلی جو پولیٹیکل کلاس تھی ہماری جو پارٹی کے اندر، اس کو بہت نقصان پہنچایا۔
شاہد صاحب، عام تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے اہل، ایماندار اور بڑے اپنے ویژن میں صاف ہیں، لیکن انہیں تجربہ کار ٹیم نہیں ملی۔ کیا واقعی یہ ٹیم کی خرابی ہے یا لیڈر کی خرابی ہے؟
دیکھیں، ٹیم تو لیڈر نے ہی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ فرینکلی اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ عمران خان کے، دیکھیں دو تین کے اوپر میں تو ایکچولی کافی حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو میری اپنی رائے میں دیکھیں اس وقت تو مسلم ورلڈ میں ہی ان کے لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کریں، عمران خان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نام دیکھیے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ترکی کے لیڈرشپ کو دیکھ لیں، وہ ویسٹ میں انایکسیپٹیبل ہے۔ آپ جو باقی سعودیہ کی یا جو یو اے ای کی ہماری لیڈرشپ ہے اس کو دیکھ لیجئے، ان کی اپنی کنٹروورسیز ہیں، ایران جو ہے اس کی اپنی کنٹروورسی ہے۔ سو واحد مسلم لیڈر جس کا قد تھا اور قد ہے ایک ویسٹ کو اور مسلم ورلڈ کو قریب لانے کا، وہ عمران خان ہے۔
لیکن اس میں تو کوئی آگے پیش رفت ذرا برابر
نہیں ہوئی، اور بڑا یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پاکستان دیکھیے دنیا کی چھٹی بڑی قوم ہے، ہم مسلم دنیا کی سب سے امپورٹنٹ قوم ہے، اور جو
یہ کس کا فیلئر ہے, یہ تو پھر
دیکھیں فیلئر نہیں ہو, فیلئر یہ ہے کہ جب آپ انٹرنل لیڈرشپ آپ ایک کمزور لگاتے ہیں تو پھر اس میں ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل پولیٹکس کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے. یہ بات جو ہے میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی بات کئی دفعہ کر چکا ہوں اور آپ کو پتا ہے میں تو فرینکلی باتیں سخت بھی کر دیتا ہوں اور ان کی مہربانی ہے برداشت کرتے ہیں, ورنہ ہم تو لیڈر برداشت نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا پرائم منسٹر صاحب نے جو آپ دیکھیے سولین, ہم کہتے تو ہیں کہ سولین جو آفیسز ہیں ملٹری جو ہے جی اس کا بڑا رول ہو گیا ہے, سولین آفیسز جو ہیں جی وہ ان کو دینا چاہیے رول. آپ ذرا پارلیمنٹ کی اپنی لیڈرشپ دیکھیں, اس کے بعد آپ اپنی پروونشل لیڈرشپس دیکھیں. آپ مجھے بتائیے, کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی مجھے بتائے, اس لیڈرشپ کے ساتھ کیسے سولین سپریمیسی ہو سکتی ہے؟ الٹیمیٹلی تو ایچ آر ہے نا, جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے نا, جس نے آپ کو آگے کرنا ہے, جس نے آپ کی پالیسی کی ایگزیکیوشن کرنی ہے. دیکھیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کمزور لوگوں کو اٹھا کے امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر لگایا, کیونکہ ان کا ایک پورا ویژن تھا کہ انہوں نے لیڈرشپ ٹرانسفر کرنی تھی اپنے بچوں کو, کیونکہ پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا اور تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. ان کا تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے ہم اپنی لیڈرشپ ٹرانسفر کر سکیں آگے اپنے بچوں میں. عمران خان کا تو یہ پرابلم نہیں تھا, انہوں تو جو بیسٹ لوگ تھے وہ وہاں پہ لگنے چاہیے تھے. لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی ان کا مشورہ دیا فرینکلی کہ کمزور لوگوں کو لگائیں اور ان لوگوں کو لگائیں گے جو ہر بار جو ہے وہ ڈکٹیشن لیں گے, اس کا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. عمران خان از فار بگر دین ابھی جتنا وہ لگ رہے ہیں. اس سے
اقتدار میں آنے سے پہلے تو لگتا تھا کہ جہانگیر ترین کا تجربہ ہوگا, شاہ محمود قریشی کئی دفعہ حکومتوں میں رہ چکے ہیں, پرویز خٹک رہ چکے ہیں, تو ایک اچھا کمبینیشن بنے گا اور یہ چلا لیں گے. تو پھر پرابلم کہاں ہوا؟ کیا عمران خان ان سب کو اکٹھا نہیں چلا سکے؟ یہ خود اس قابل نہیں تھے؟ کہاں پرابلم ہے؟
دیکھیں ہم فرینکلی ہم نے تو پوری کوشش کی, میں ہم نے بڑی سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن بات بنی نہیں ہے فرینکلی. جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا. پھر اسد عمر صاحب جب آئے دوبارہ آئے انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا, اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئیں ترین صاحب سے, لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی فرینکلی کہ آپ, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور پارٹیز کے اندر ایک اپنا ایک اپنی اپنی گروپنگ بھی چلتی ہے, لیکن آپ اپنے ہی جو جس شاخ پہ بیٹھے ہوں آپ اس کو تو نہیں کاٹ دیتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز تھری فور ٹاپ لیڈرز, اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لے لی. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں. اب ہم اندازہ لگائیں 2 سال ہو گئے ہیں جو بچے ہمارے ادھر دھرنے میں شریک تھے. پہلی کیبنٹ میٹنگ سے یہ بات میں کرنا شروع ہوا ہوں کہ وہ کیسز ہم ختم کریں. ہم ان بچوں کے اوپر وہ کیسز ختم نہیں کر سکتے جو بنیادی کچھ, اگر آپ سٹیپس کہیں پولیس ریفارمز کے, بنیادی کچھ سٹیپس کہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے, جو ہم نے ایس او ایز کے اوپر چیزیں بنائی تھی, ساری سٹینڈ سٹل ہیں اور فرینکلی ایک روٹین گورنمنٹ ہم چلا رہے ہیں.
لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں پرائم منسٹر کے وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے, بیوروکریٹس اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور پولیٹیکل کلاس ریزسٹ بھی نہیں کر رہی؟ آپ بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, کیا ان کو ان پٹ نہیں دینی چاہیے؟ کیا ان کو پولیٹیکل اپنا ورک نہیں کرنا چاہیے؟ کل آپ نے الیکشن نہیں لڑنا.
دیکھیں یہ ایک اس وقت جو سچویشن ہے نا فرینکلی, جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ حکومت سے جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں, لیکن اپوزیشن سے بھی کوئی توقعات نہیں ہیں لوگوں کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نیچے آئی ہے لیکن اپوزیشن اوپر نہیں گئی ہے, سو اٹس اے لل پیریڈ جو درمیان میں ہے. عام طور کے اوپر زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سٹیٹس کو کے ساتھ چلتے ہیں,
لیکن لل کے بعد سٹارم آ جاتا ہے نا.
یہ میں یہی کہنے لگا تھا, ہوتا یہ ہے کہ لوگ سٹیٹس کو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک یہ چیزیں سرک جاتی. ہماری گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ 2 لیگز پہ چلتی ہے, ایک اپنی پالیٹکس کے اوپر, دوسری اپنی گورننس کے اوپر. اگر آپ اپنی پالیٹکس اور گورننس کو بیلنس نہیں کرتے تو آپ کسی وقت بھی جو چیزیں ہیں وہ سرک جاتی ہیں.
آپ کے پاس بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں آپ کے پاس، اور ظفر مرزا صاحب ہیں جو ہیلتھ کے ہیں، یہ کیا آپ پولیٹیکل کلاس سمجھتے ہیں ان کو یا ابھی ٹیکنوکریٹ سمجھتے ہیں آپ؟
نہیں دیکھیے نا، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں وہ شامل ہوں گے، ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے لیے ان سب لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن ڈیسیژن میکنگ الیکٹڈ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. دیکھیں نا، اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے ہمارے، اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے، اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا، جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا نا.
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے وہ ایک انڈیویجول کی ناکامی نہیں ہوگی، یہ پورے پاکستان کی سوسائٹی کی ایک خواہشوں کا دار و مدار ہے، وہ ایک مدار المحام ہے پاکستان کی عوام کی خواہشوں کے. سو وہ افورڈ ہی نہیں اس وقت کوئی کر سکتا. اگر فوج بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے پوری، پرائم منسٹر کو، باقی تمام ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت پولیٹیکل آپشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
سب سے بڑا نقصان جو پاکستان میں ہوا ہے، جو 18ویں ترمیم نے دیا ہے، کہ آپ نے جو مدت تھی پرائم منسٹرز کو دو دفعہ بنانے کی وہ آپ نے ختم کر دی. اس کے بعد کسی کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، چاہے کوئی اور ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سٹرکچر ہی نہیں کرتا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے.
آپ بھی پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن رہے، آپ ایک چہرہ ہیں پی ٹی آئی کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امیدیں پوری ہو جائیں گی اگلے سال، اس سے اگلے سال، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا؟
دیکھیں، میں تو ایک فرم بلیور ہوں فرینکلی. آپ نے جو بھی آئیڈیا ہے، اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے تو وہ آئیڈیا نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا. پہلے تو یہ بات لکھی پڑی ہے. آپ سوچ خالی جتنی مرضی اچھی رکھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، آئیڈیا امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی، اب یہ کہ کیا آپ یہ جو ہمارے جو اس وقت تک جو ٹیکنوکریٹس ہیں، یا جو ہمارے اس طرح کے ایک بالکل ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا دیکھیے، یہ تو بہت کمپیٹنٹ فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے، بٹ یہ موسٹ پاورفل فارم آف گورنمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر نک اینڈ کارنر سے لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کی خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے یہ سسٹم. پرائم منسٹر صاحب کا مجھے پتا ہے کہ ان کی بالکل وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اس پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں.
رکاوٹ کون ہے؟
رکاوٹ تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ پریکٹیکل پرابلم یہ ہے، ہماری پولیٹیکل الیمینیشن ہو گئی ہے، جو پولیٹیکل انکلوژن تھی.
نہیں، لیکن پھر اس کا کوئی سولوشن تو نکالنا پڑے گا.
سولوشن تو ہیں، بس جب سمجھیں گے تو وہ کر لیں گے. اس میں کیا؟
نہیں، آپ نے انہیں کوئی مشورہ دیا کہ یہ سولوشن کریں؟
نہیں، میرے مشورے آج کل فارغ ہیں، مشورے میرے نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ میں دیتا رہتا ہوں.
اچھا صاحب، آپ بڑے لوکل گورنمنٹ کے شروع سے ہی سپورٹر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ تک اختیارات لوگوں تک منتقل ہوں، تو اس میں اصل پرابلم کیا ہوا؟ اب آگے رکاوٹ کیا ہے؟ چیف منسٹر ہے رکاوٹ، یا کوئی واقعی ہی کوئی جینون مسائل ہیں کہ نیچے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے؟
نہیں دیکھیں، سب سے جو بڑی پرابلم ہوئی نا، جب مشرف صاحب کے دور میں جب لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا، اس نے زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے پروونشل جو اختیارات تھے اور فائنانسز تھے وہ ڈسٹرکٹس کو ٹرانسفر کر دیے. لیکن جو غلطی اس سسٹم میں یہ تھی کہ انہوں نے سینٹر سے پاورز پروونسز کو ٹرانسفر نہیں کی. 18ویں ترمیم نے آ کر کے یہ جو پاورز ہیں سینٹر سے پروونسز کو دے دی، لیکن پروونسز نے کیا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ سے ساری پاور واپس لے لی. اب جب میں پروونسز کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے چیف منسٹر. دو عہدے اس وقت پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ ایک تو جو چیف منسٹر کا عہدہ اور چیف سیکرٹری کا عہدہ. ان دو عہدوں نے ان ٹرمز آف ناٹ برائیوں کی جڑ، مطلب کہ وہ کوئی
اختیارات
کے وجہ سے اتنا انکلوسیو اختیارات ہیں، اتنا بڑا اختیار. مثلا آپ
پرائم منسٹر سے بھی طاقتور ہو گئے ہیں.
پرائم منسٹر سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس تو جو -600 ارب روپے سے پرائم منسٹر اپنا شروع کرتا ہے، یہاں پہ تو وہ کم از کم جو ہے وہ ارب ہر روپے سے وہ پیسے. اصل طاقت تو فائنینشیل پاور ہے نا، فائنینشیل پاورز بہت زیادہ ہے چیف
منسٹر سے بھی زیادہ،
100%. مطلب مثال کے طور کے اوپر اگر آپ شہباز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھیں، تو انہوں نے 10 سال میں میرا خیال ہے کہ اباؤٹ 1700 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے ایک آدمی نے خرچ کیا, 1700 ارب روپیہ. اسی طریقے سے جو آپ اٹھا کے دیکھیں مراد علی شاہ صاحب نے کم از کم 1200 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کر دیا. تو دیکھیں ان کا کیا انہوں نے کیا, اس کا پولیس بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, آپ کی جو پٹواری ہے بیڑا. تو پھر دیکھیں نا, میں ہوں وہاں پہ عام آدمی ہے, ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے روزانہ, ہم نے ہاسپٹل جانا ہے, ہم نے اسکول جانا ہے, ہم نے زمینوں کا, ہم نے جو ہے وہ اس کو ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, سڑک جس کے اوپر ہم چلتے ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ نے جو سرٹیفکیٹس کچھ بنوانے ہیں وہ آپ کے پاس ہو گئے, یہ سارے تو آپ کے پروونسز میں کرنے ہیں. تو پروونشل ریفارمس کا کوئی سوچ نہیں رہا, اس کا تو بیڑا غرق ہوا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تو سامعین, یہ تھا انٹرویو پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری کا, جو وائس آف امریکہ کے لیے سینئر صحافی سہیل ورائش نے کیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, یہ مکمل انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے کچھ نکات کے بارے میں میں نے بات کی ہے دو تجزیہ کاروں سے, پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب نہ صرف یہ کہ ایک عام تجزیہ کار اور صحافی ہیں بلکہ وہ نگراں حکومت میں بھی شامل رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن امور کی فواد صاحب نے بات کی ہے ان میں سے کچھ اس وقت خود پاکستان میں مختلف حلقوں میں زیر بحث ہیں,
اور یہ باتیں کافی اوپنلی کہی جا رہی ہیں, اور یہی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں آپس میں ڈبیٹ چلتی رہتی ہے, امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہے, اور رول میں بھی دیکھا جائے تو اسپیشل اسسٹنٹ ہمیں زیادہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں, نان الیکٹڈ لوگ زیادہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں, الیکٹڈ سائڈ لائن ہو گئے ہیں. اور یہ جو ہے میرا خیال ہے عمران خان کا ایک اپنا اسٹائل ہے جس میں وہ اپنی پسند کے لوگوں کو چلاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے جو ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کی سینسیٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ اکثر اگنور جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو اس سے مسائل ڈیفینیٹلی یہ دونوں فیکٹر جو ہیں, انٹرنل کانفلکٹ جو سب کو یہاں پتا ہے پاکستان میں, اور اسپیشل اسسٹنس کا بڑھتا ہوا, نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ, چونکہ نان الیکٹڈ کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ریسپونسو نہیں ہے ٹو پبلک, اس کی وجہ سے جو لوگوں کے مسائل ہیں, مثلا دیکھیں نا لوگوں کے مسائل کیا ہے, پرائز ہائک ہے, اچھا وہ لوگوں کو بہت تنگ کیا ہے. اب پرائز کے معاملات کو زیادہ تر وہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ نان ریپرزینٹیٹو لوگ ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یہ ریسپونسو نہیں ہے ٹو نیڈز اینڈ ایسپریشنز آف پیپل, تو اس کی وجہ سے یہ پرواہ نہیں کرتے, یہ دے آر مور ریسپونسو ٹو انٹرنیشنل گروپس, یا جو ان کی انٹرنیشنل لیول پہ رہ کے ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے. تو آدمی کی فلاح کی سوچ جو ہے ان کے ہاں کمزور ہے. تو یہ اس قسم کا, یا یہ کہہ لیجیے ڈی ہیومنائزیشن آف پالیسیز, یہ ایشوز پاکستان میں سب ڈسکس ہو رہے ہیں جو انہوں نے آج ریز کیے.
لیکن عسکری صاحب, یہ بھی تو ہے کہ انسانی مسائل کا نظر انداز ہونا, تو یہ تو پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. گورنرز کے ایشوز کی وجہ سے تو ہمیں سابق حکومتوں میں بھی, جنہیں یکے بعد دیگرے کئی بار ملک کی قیادت سنبھالنے کا موقع ملا, بہت سی بد انتظامی نظر آتی ہے. میں ایک پروگرام کا خاص طور پر آپ سے پوچھوں گی, جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, ظاہر ہے بہت اچھا پروگرام تھا. اس وبا کے دوران جب پوری دنیا میں ایک بحران ہے, پاکستان میں بہت زیادہ کامیابی ہمیں اس پروگرام میں نظر آتی ہے جو ثانیہ نشتر کے زیر انتظام ہے, اور جس طرح امداد تقسیم کی گئی یا لوگوں تک پہنچی, اس کے لیے بہت ہی مثبت رائے ہے ملک کے اندر بھی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بہت سی بدعنوانیاں سامنے آئی ہیں, تو کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم سیاسی عمل میں ماہرین کی اہمیت سے انکار کر سکتے ہیں, یا ان کی شمولیت کو سیاست کے لیے نقصان دہ قرار دے سکتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں گورننس کے ایشوز ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے کہ گورننس کی پرابلم جو ہے نا, وہ آپ کو تینوں پارٹیوں میں, پیپل پارٹی کی حکومت تھی, پھر ڈی ایم ایل این کی تھی, اب پی ٹی آئی کی تھی, ان تینوں میں گورننس کے پرابلم آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں. پچھلوں میں زیادہ نظر آئے, 5-5 سال ان کے رہے ان کا ابھی دو سال جو ہے وہ ہوئے ہیں, یہ پرابلمس تو ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈیموکریٹک فریم ورک میں کام کریں تو ایک پیورلی پروفیشنل اپروچ کو آپ کو ہیومنائز کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملانا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کی جو کمزوریاں تھیں وہ ہمیں پیپل پارٹی کی حکومت جانے کے بعد پتہ لگی. جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو کمزوریاں ہوں گی وہ ان کے جانے کے بعد ہمیں پتہ لگیں گی. اس وقت واقعی اچھا ہو رہا ہے, یہ جو پینڈیمک ہوا ہے اس میں جو ڈسٹریبیوشن کی ہے انہوں نے پیسے کی, بڑی افیکٹولی پیسہ یہاں فیئرلی اور افیکٹولی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, جس سے تھوڑی سی ٹینشن پبلک لیول پہ کم ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پارٹیسپیشن کا ایلیمنٹ کا خیال رکھنا الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اس پوائنٹ پہ اس لیے سینسٹیو ہیں. تو ہمارے یہاں نان الیکٹڈ گورنمنٹ رہی ہیں, انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہیں, ویلفیئر کے کام کیے ہیں, اور اب الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو یہ سمجھ آتا ہے اس کو زیادہ پبلک ایسپریشن کا خیال رکھنا, پارٹیسپیشن کا خیال رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کمی جو ہے وہ نظر آتی ہے.
یہ جو ہمیں بیلنس کی کمی نظر آتی ہے نا گورننس میں اور سیاست میں, تو اس کی بنیاد کہاں پر ہے, کس طرح اس کو بیلنس کو لایا جا سکتا ہے؟
اگر دیکھیں, اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس طرح عمران خان کی ہے تو اس سے زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لوگوں نے زیادہ ہوپس کر دی ہیں, تو اس کے لیے کمبینیشن آپ نے کریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی کیبنٹ جو ہے اس میں آپ کو کمبینیشن یہ کریٹ کرنا ہے کہ چند ایک پروفیشنل رکھے اور کچھ آپ کے پولیٹیکل لیڈر رکھیں جو کہ پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے. لیکن اس وقت جو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ زیادہ جو انتظامیہ جس جو کنٹرول ہو رہی ہے وہ نان الیکٹڈ لوگوں سے زیادہ ہے, الیکٹڈ لوگوں سے کم ہے. یہ بیلنس جو ہے میرا خیال عمران خان کے ہاں کم ہو گیا ہے. اگر یہ بیلنس بحال کر دیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. پروفیشنل کی ضرورت ہے اور وہ ہونے بھی چاہیے, لیکن توازن کو قائم رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہو.
اچھا, ایک بات جو انہوں نے کہی کہ پولیٹیکل آپشنز ختم ہو گئے ہیں, فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا, اور ویسے یہ بحث پاکستان میں یہ بحث بھی اس وقت جاری ہے 18ویں ترمیم پر, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی وجہ 18ویں ترمیم ہے, خاص طور پہ اس کی وہ شق جس میں دو مدتوں تک کسی کے برسر اقتدار رہنے کی حد کو ختم کر دیا گیا ہے.
گزارش یہ ہے کہ دنیا میں پارلیمانی نظام حکومت میں صرف جنرل مشرف ہی کے دور کی بات ہے کہ یہ پابندی لگی. پارلیمانی نظام حکومت میں یہ پابندی نہیں ہوتی, یہ پابندی صرف پریزیڈینشل سسٹم کے اندر ہوا کرتی. دیکھیے, وزیر اعظم کا تو ٹینیور 6 دن کا بھی ہو سکتا ہے. واجپائی صاحب جب پہلی دفعہ 96 میں بنے تھے وزیر اعظم, صدر نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ وزیر اعظم بنے, وزیر اعظم بن گئے, لیکن ان کو یہ پتا لگا کہ اس کو ان کو ووٹ نہیں مل سکے گا اسمبلی میں, تو 6ویں یا 7ویں دن انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پھر ایک پروسیس ہندوستان میں چلا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان 6 دن کی وزارت عظمیٰ کو, 6 یا 7 دن کی وزارت عظمیٰ کو ایک ٹرم کاؤنٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ پارلیمان نظام میں وزیر اعظم کی کبھی کوئی ٹرم نہیں ہوتی, ٹرم جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. آپ کے یہاں نیشنل اسمبلی کی ٹرم 5 سال ہے, وزیر اعظم کی ٹرم کانسٹیٹیوشن میں 5 سال نہیں لکھی ہوئی. وہ صرف اتنا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جس دن چاہیں آپ وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کو آپ اس طرح نہیں نکال سکتے, ان کو نکالنے کے لیے امپیچمنٹ چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جو 2 دفعہ کی جو شرط ہے وہ ایک غیر حقیقی شرط ہے جو پارلیمانی نظام میں نہیں ہوتی, پریزیڈینشیل سسٹم میں ہوتی ہے. اگر پاکستان میں پریزیڈینشیل سسٹم ہوگا تو پھر آپ یہ 2 دفعہ کی شرط لگا سکتے.
تو ویسے اس وقت پاکستان جس جگہ پر ہے, خاص طور پہ کرونا کے بحران کی وجہ سے, اور اس سے پہلے بھی یعنی ورثے میں بھی عمران خان کو ایک بہت ہی خراب معیشت ملی تھی, اور اس کو درست کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ, اور پھر COVID-19 کی پیدا کردہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی اب تک کیسی رہی؟
دیکھیے, اس میں جو ہے نا, پہلے یہ ہے کہ اقتصادی طور پر ان کی جو مشکلات تھیں کچھ تو ایک تسلسل سے مسائل چلتے ہیں. ہمارے پچھلی حکومت سے اس حکومت تک ہمارے مسائل پہنچے اور اس اگلی حکومت تک پہنچیں گے. کچھ مسائل تو انہیرنٹ ہے ہماری اکانومی میں, لیکن ایک تو زیادہ مسئلہ اس وقت ان کو فیس ہوا ہے, ایک تو فورن ڈیٹس کا تھا. جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیٹس مزید لیے اور پھر وہ ڈیفالٹ سے جو بچے ہیں, تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں آئی ایم ایف میں دوبارہ جانا پڑا. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اکنامک ریسٹرکچرنگ کی بات کرتی ہے چاہے کوئی بھی ملک ہو, تو یہ ایک ان کا مسئلہ بنا. پچھلے جو یعنی کرونا سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں تو صرف ایک اکانومی میں ہمیں ایک اچیومنٹ نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ امبیلنس تھا وہ کم ہوا. ٹریڈ امبیلنس کی وجہ امپورٹ کم کی انہوں نے, اور ٹریڈ امبیلنس کم کرنے کی وجہ سے اوور آل بجٹ ڈیفیسٹ میں بھی ماضی کی نسبت جو ہے ہمیں کمی آئی. لیکن پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے یعنی ان دو باتوں کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کوئی ہمیں میکنزم نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں اس کو مینیج کرنے میں حکومت بالکل ہمیں ناکام نظر آتی ہے. اور یہ کام بنیادی طور پر پروونشل گورنمنٹس کا ہوتا ہے, پرائس کنٹرول پروونشل گورنمنٹ ڈیل کرتی ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہے. مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ جو چاہیں جب چاہیں پرائز بڑھا دیتی ہیں. گورنمنٹ بیان تو دیتی ہے لیکن ایکچوئل امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی بڑی کمزور ہے. پیٹرول کا کرائسس ہے وہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے پاکستان میں کہ انہوں نے پرائز بہت کم کی, لوگوں کے لیے بہت بڑی فیور تھی کہ جو ہے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کے پرائسز جتنی کم ہوئی ہیں پاکستان میں بہت فیور تھی پبلک کے لیے. لیکن یہ ہے کہ علاوہ پی ایس او کو جس کو کہ اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے, باقی جتنی آئل ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انہوں نے روک لی ہیں ڈسٹریبیوشن کے لیے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے مارکیٹ میں اتنی چیزیں لانا, وہ اس امید پر روکی ہے کہ اگلے مہینے پرائز بڑھے گی تو ہم لے آئیں گے. اور حکومت کامیاب نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کو مجبور کر سکے کہ وہ اپنی چیزیں مارکیٹ میں لا سکے. تو یہ جو انبیلٹی ہے حکومت کی کہ وہ مارکیٹ فورسز کو مینیج نہیں کر سکتے, اس سے عوام میں بڑی بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے کہ پرائسز اوور نائٹ تبدیل ہو جاتی ہیں اور دکاندار آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر خریدنی ہے خرید لو, نہیں خریدنی جس جو آپ اگر آپ کو اپنی قیمت پہ چاہیے اگر مل جائے جا کر لے آؤ تو کہیں اور سے بالکل فلیٹ آپ کو مارکیٹ والے جواب دے دیتے ہیں, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ہم پہلا چھاپے پڑیں گے نہ ان کو کوئی پوچھے گا.
سندھ ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم صوبہ ہے معیشت کے لحاظ سے, تو کیا ان مشکلات کی ایک وجہ عدم تعاون ہے ان دونوں حکومتوں کے درمیان, وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان؟
دیکھیے اصل مسئلہ حکومت نہیں ہے, اصل تنازع تین پارٹیوں کا ہے, پیپل پارٹی پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این پی ٹی آئی کا. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کے سیاسی طور پہ اتنی مخالفت پہ تلی ہوئی ہے کہ جو ایک پارٹی کرے گی دوسری اس کو چیلنج کرے گی. جو سندھ کی جو حکومت ہے در حقیقت وہ پی ٹی پی کی اس مخالفانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے, لہذا جو بھی پی ٹی آئی کرے گی سندھ کی حکومت اس کی مخالفت کرے گی کیونکہ بلاول اس کی مخالفت کرتا ہے. اسی طرح اسی قسم کا میچ ایک پڑا ہوا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ناکامی یہ ہے کہ جو ہماری تین نیشن وائڈ بڑی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں کریٹ کر سکی, جس کی وجہ سے بھی حکومت کو نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پرفارمنس تو حکومتوں کی دیکھتے ہیں نا, تو وہ اس کی وجہ سے حکومتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پولیٹیکل سسٹم میں جو کہنا چاہیے ڈس ہارمنی ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے پروونشل حکومت سندھ کی حکومت کے بھی پرابلم ہے, انہوں نے لاک ڈاؤن پہ بڑا شور مچایا کہ ہم سخت لاک ڈاؤن کریں گے, لیکن اگر آپ اس وقت کرونا کے فیکٹری کا ڈیٹا دیکھیں تو سندھ میں سندھ کی سختیوں کے باوجود اب بھی کافی ہائی ہمیں نظر آتا ہے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا.
تھینک یو.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تو یہ تھے پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, اور اب بات کرتے ہیں بل ڈیٹ کے سربراہ اور ممتاز تجزیہ کار احمد بلال محبوب صاحب سے. تو سمین, احمد بلال محبوب صاحب ٹیلی فون پر میرے ساتھ ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के अख्तलाफ से हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचा है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो अमल में नहीं आ सकें उनकी वजह इन इख्तलाफात को करार दिया है। आप क्या कहते हैं?
देखिए, मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर इख्तलाफात सच कोई नुकसानदेह चीज नहीं होते। हर पार्टी के अंदर जहाँ मुख्तलिफ लोग होते हैं और बड़ी पार्टी होती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। इस हद तक ना जाए कि उसके अंदर पार्टी के अंदर दरारें पड़ जाए, तो पीटीआई के अंदर ऐसे तो नहीं हुआ। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो पार्टी की नाकामी के बारे में जो कह रहे हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, तो मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि इख्तलाफात थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पार्टी इख्तदार में आने के लिए जो रिक्वायर्ड होमवर्क था वो उसने नहीं किया था, और जिस तरह की टीम पहले से तैयार करनी चाहिए थी वो नहीं थी। आखिरी मौके पे बहुत से लोग पार्टी के अंदर शामिल हुए, वो पार्टी की फिलॉसफी, पार्टी के अंदाज, पार्टी के कल्चर से उस तरह वाकिफ नहीं थे, तो वो एक जेल नहीं हो सके एक टीम की शक्ल में, और एक पूरी होमवर्क भी नहीं था, तैयारी नहीं थी कि उनको क्या करना है। वादे बहुत किए गए, बहुत से ऐसी पॉपुलिस्ट पोजीशंस अपना ली गई जिनको बाद में जिनके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो अगर कोई खामी है या नाकामी है तो वो ये है कि वादे बहुत ज्यादा थे और तैयारी बहुत कम थी।
ये भी कहा फवाद चौधरी ने कि जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने सियासी क्यादत की जगह ले ली, पीटीआई की जो सियासी क्यादत है, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है?
ये किसी हद तक दुरुस्त है, ये एक मसला है, क्योंकि मौजूदा जो कैबिनेट है, जो समझिए कि लार्ज कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट में तो सिर्फ वजीर और वजीर मुमलकत होते हैं, लेकिन कैबिनेट का जो एक्सपेंडेड मॉडल है उसके अंदर स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर भी होते हैं, तो उसके अंदर हमें पाकिस्तान की किसी भी साबिक कैबिनेट जो कि 50 के करीब कैबिनेट रही है उनकी नस्बत कहीं ज्यादा अनइलेक्टेड लोग नजर आते हैं। यानी स्पेशल असिस्टेंट कभी 15 नहीं रहे, 15 से कम रहे, लेकिन इस दफा 15 स्पेशल असिस्टेंट है इस वक्त तक इमरान खान साहब की कैबिनेट में, तो और वो बड़े फाल और बड़ी अच्छे पोजिशने और पोर्टफोलियोज उनके पास हैं, ना सिर्फ फाल है बल्कि फाल दिखाई भी देते हैं, तो उसकी वजह से वो यूं लगता है कि अनइलेक्टेड लोगों ने डोमिनेट किया है पूरी कैबिनेट को। और आपको याद होगा कि इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी एक कमेंट दिया था कि यूं लगता है कि अनइलेक्टेड लोगों ने कैबिनेट को डोमिनेट कर दिया है। तो इस बात पे मैं किसी हद तक इत्तफाक करता हूं। मैं नहीं समझता कि ये सच कोई इससे पार्टी की परफॉर्मेंस पे क्या नुकसान फायदा हुआ, लेकिन ये बात सही है कि वो डोमिनेट उन्होंने किया।
लेकिन अब मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, तो क्या ये पार्लियामानी निजाम की नाकामी है कि इलेक्टेड लोग पीछे चले जाएं और अनइलेक्टेड लोग सामने आ जाएं?
जी, एक लिहाज से यूं कह लें कि जो पार्लियामानी निजाम का जो वर्शन हमारे यहाँ इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, कम से कम उसके अंदर तो कुछ नाकामी नजर आती है, क्योंकि क्या आपके पास इलेक्टेड लोगों में वो तमाम सलाहियतों वाले लोग नहीं है जिनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कैबिनेट को चलाने के लिए? क्या मुंतखब करने वाले जो कैंडिडेट मुंतखब किए गए क्या वो मुनासिब नहीं थे, या वो लोग मुंतखब ही नहीं हो सकते हमारे सिस्टम में जिनके अंदर कोई सलाहियत हो? मेरे ख्याल में ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। हमारी सियासी जमातों के अंदर कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो अपने लोगों को, अपने सेकेंड सफ की क्यादत को मिनिस्ट्री पोजीशंस के लिए तैयार कर सके। दुनिया में जैसे बरतानिया में एक शैडो कैबिनेट बनाई जाती है अपोजिशन में भी, और वो शैडो कैबिनेट के लोग मुस्तकबिल में उस सूरत में कि वो अगर मुंतखब हो जाए, अक्सरियत में आ जाए, वो फिर ब्रिट के पोर्टफोलियो संभालने की सलाहियत उनको हासिल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल बहसियत शैडो कैबिनेट के काम किया होता है, तो उन्होंने अपने अपने पोर्टफोलियोज के बारे में मालूमात हासिल हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल रॉ नहीं होते। लेकिन हमारे इस तरह की कोई रिवायत मौजूद नहीं है।
तो अहमद बिलाल महबूब साहब, जाहिर है कि पीटीआई जो है इसकी पहली बार ये हुकूमत में आई है, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور ان کو کئی ظاہر بہت سے بحران تھے ان کا سامنا تھا, جیسے سب سے پہلے تو فائنینشیل بہت بڑا کرائسس تھا جب یہ آئے, پھر یہ کرونا کا بحران اب شروع ہو گیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں عمران خان نے جو یہ فیصلے کیے زیادہ ایڈوائزرز کو یا اسپیشل اسسٹنٹس کو لانے کے, یہ ان کی مجبوری تھی یا پارٹی میں ان کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ان کو نظر آتا؟
آپشن ہو سکتا تھا, لیکن ظاہر ہے جب آپ نے الیکشن سے پہلے کوئی تیاری نہ کی ہوئی ہو تو پھر اچانک تو یہ تیاری نہیں ہو سکتی, پھر تو آپ ظاہر ہے تو پھر آپ اس کے لیے مختلف سہارے ڈھونڈتے ہیں. ان میں سے ایک سہارا یہ تھا کہ ان کو اگر الیکٹڈ لوگوں میں وہ لوگ نہیں ملے جس کی ضرورت تھی, ظاہر ہے ان کو ان الیکٹڈ لوگوں میں تلاش کرنا پڑا اور پھر یوں اسپیشل اسسٹنٹس کی ضرورت ہوئی. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے جو غلط فہمی سی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا منسٹر کوئی ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں؟ کیا انہیں ٹیکنیکل چیزوں کو ان کی ڈیٹیلز کو دیکھنا ہوتا ہے؟ میرے خیال ایسے نہیں ہوتا. جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ تو ایک سیاسی طور پہ قیادت فراہم کرتے ہیں, وہ فیصلہ سازی اور پالیسی سازی کے اندر مدد کرتے ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کیبنٹ کے نیچے کی سطح پہ بیوروکریٹس کے لیول پہ یا اسپیشلسٹ کے لیول پہ لوگ ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس انڈکٹ کیے عمران خان صاحب نے وہ کیبنٹ لیول پہ نہیں کرنے چاہیے تھے, ان کو ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ کیبنٹ کے نیچے کے لیول پہ جا کے ان کو کام کرنا چاہیے تھا. جو کیبنٹ لیول کے لوگ ہیں وہ الیکٹڈ ہی ہونے چاہیے تھے, کیونکہ وہی لوگ پارلیمانی نظام میں ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پالیسی کو گائیڈ کریں اور پالیسی کی قیادت فراہم کریں. یہاں پہ ایسے نہیں ہوا, تو میرے خیال میں یہ غلطی ہوئی ہے, یہ کوئی بہت آئیڈیل ارینجمنٹ نہیں ہے جس کو اپنایا گیا ہے.
اچھا آخری سوال آپ سے میں کروں گی کہ ویسے بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے پرائم منسٹر سمیت سب لوگ 18ویں ترمیم پہ بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ کووڈ 19 کی صورتحال میں. تو انہوں نے فواز صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری کے عہدے ہیں ان کو اتنی زیادہ فائنینشیل پاورز مل گئی ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہو گئے.
ہوا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا دائرہ بڑھ گیا ہے اور وفاق کا دائرہ سکڑ گیا ہے. یہ اصل میں جو دائرہ بڑھ گیا ہے اور دائرہ کم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے تاثر مل رہا ہے کہ وزیر اعظم کے اختیارات کم ہے اور وزیر اعلیٰ کے زیادہ ہیں. اختیارات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, وزیر اعظم کے اختیارات تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے وزیر اعلیٰ سے, لیکن اب وزیر اعلیٰ کے اختیارات کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کے اندر 17 منسٹریز تھیں جو پہلے وفاق کے زیر اہتمام تھیں, اب وہ صوبوں کے پاس ہیں. تو 18 یا 17 وزارتیں اب اگر وہ ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق کا جو دائرہ اختیار ہے وہ کم ہو گیا ہے اور صوبوں کا بڑھ گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا, یہ کوئی اتفاق نہیں تھا اور کوئی غلطی نہیں تھی. اب اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک دائرہ کہیں پینڈولم کوئی دوسری انتہا پہ چلا گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اس کی کوئی تجاویز مرتب کریں اور اسمبلی میں پیش کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات زیادہ ہوئے ہیں اور وزیر اعظم کے کم ہوئے ہیں.
میں تجزیہ چاہوں گی آپ سے اس بارے میں کہ اس سے پہلے کی حکومتوں میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا کہ بعد دیگر آتی رہی برسر اقتدار, تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں اختلافات اتنے کھل کر نظر نہیں آئے تھے, لیکن اس وقت سندھ سے خاص طور پر اختلافات بہت کھل کر نظر آتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں واقعی اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے 18ویں ترمیم جو ہے؟
دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہے اس کو 10 سال ہو چکے ہیں, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے دوران بہت سی ایسی چیزیں شاید ملی ہوں پریکٹیشنرز کو, حکومتوں کو, جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہو. خاص طور پہ ایک چیز اس کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ 18ویں ترمیم میں یہ ایک کلاز کا اضافہ ہے جس کے تحت اب نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ میں جو صوبوں کا شیئر ہے اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی, ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے ان کے اندر کمی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس میں وفاق یہ محسوس کرتا ہے کہ اخت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل میسر نہیں ہو رہے اور وہ صوبوں کے پاس جا رہے ہیں. تو اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر یہ سارا کیس ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے مناسب ایک امینڈمنٹ بنائیں اور پھر وہ سامنے رکھیں. اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں 18ویں ترمیم کے بارے میں وہ بڑی مبہم ہے, وہ غیر واضح ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز پہ اعتراض ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم تو بہت زیادہ بڑی تھی, 97 آرٹیکلز تھے جن کے اندر ترمیم ہوئی تھی, تو ظاہر ہے کہ سب کے اندر ترمیم تو مقصود نہیں ہوگی. تو انہیں چاہیے کہ خاص طور پہ پن پوائنٹ کریں کہ وہ کیا پرابلم ہے جو مرکز فیس کر رہا ہے, اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اسامین, ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے کچھ ماہرین سے اس رپورٹ کے بارے میں بات کی ہے جو پی آئی اے کے طیارے کی تباہی سے متعلق جاری کی گئی ہے. ابھی تک مکمل رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے, جو جزوی تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ بات چیت ان کے بارے میں ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پیش خدمت ہے حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پر ماہرین سے بات چیت. پیر کو پی آئی پرواز پی کے 8303 کے حادثے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے بعد پی آئی کو بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی تاکہ پروازوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. پروازوں کی سلامتی کی تحقیقات سے وابستہ ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد اور ایک نجی ٹی وی میں سول ایویشن کے رپورٹر طارق ابوالحسن بالکل جو تازہ صورتحال ہے اس سے شروع کرتے ہیں. ونگ کمانڈر نسیم احمد صاحب, آپ کئی فلائٹ انویسٹیگیشنز کرتے رہے ہیں, اس وقت جو ابتدائی معلومات آئی ہے جہاز کے حادثے کے بعد, اس سے کیا پتہ چلا ہے؟ عمومی طور پہ کس پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے؟
السلام علیکم. دیکھیں, جو مختلف قسم کی انفارمیشن مجھے ملی ہے, ایک اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے حادثے کا ذمہ دار سول ایویشن اور پی آئی اے دونوں کو ٹھہرا دیا ہے, ایئر کرو اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ٹھہرایا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے طریقۂ کار پہ ہم انویسٹیگیشن مزید کریں گے, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ کسی فنی خرابی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ آخری جملہ میرے لیے حوصلہ افزا ہے. اگر یہ جملہ صحیح نہیں ہے اور اگر انہوں نے ایئر کرو اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ذمہ داری ٹھہرا دیا ہے, تو ذمہ دار ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فائنڈنگز تو مکمل کر لی ہیں. سب سے زیادہ حوالہ جو بریفنگ کے ہوتے ہیں وہ وکٹمز کے فیملی ممبرس ہوتے ہیں, جو کہ یہاں تقریباً 1000 کے قریب پہنچتے ہیں. ہر فیملی میں 8-10 ممبر ہیں. کوئی بھی اس حقیقت سے اس انکار نہیں کر سکتے کہ 2006 سے اب تک بھی 5 بڑے حادثات ہو چکے ہیں اور کچھ اور جہاز بھی تباہ ہوئے ہیں. تو ایویشن سیفٹی کی صورتحال تو بہت ہی زیادہ توجہ کی مستحق ہے. میری کل ہی وکٹمز فیملیز سے, تقریباً پورے پاکستان کے وکٹم فیملیز سے زوم پہ ایک کانفرنس تھی. ایک بہت ہی سادہ سی خاتون تھی, انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا ہم کب تک اس طرح جنازے دیکھتے رہیں گے؟ تحقیقات کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ حادثہ نہ ہو. تو میں نے کہا آپ بہت بچ فرما رہی ہیں, تو میری بھی امید یہی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کر لینا, یہ پتہ کر لینا کہ ایئر کرو کی غلطی ہے, پائلٹس نے یہ کیا, یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے سی وی آر اینڈ ڈی ایف ڈی آر سے, اور تو اب تک یہ صرف کنفرم ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئندہ حادثہ نہیں ہوگا.
طارق, آپ سول ایویشن کور کرتے ہیں ٹی وی کے لیے, ابتدائی معلومات سے کیا پتہ چلا ہے؟
وزیر اعظم کو یہ رپورٹ پیش کی تھی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے, لیکن ایوان میں یہ پیش نہیں کی گئی, اور غلام سرور نے مہلت لی ہے کہ مجھے وہ یہ رپورٹ پیش کریں گے. تو جو ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم نے مزید تحقیقات کے لیے بھی جو ہے وہ کہا ہے, اور یہ تحقیقات پائلٹوں کی اہلیت کے حوالے سے ہے. یہ اطلاع تھی کہ جعلی ڈگری پر بعض پائلٹوں کی تقرری ہوئی ہے, تو ان سے اس حوالے سے تحقیقات کرنے کو کہا گیا ہے. دوسرے سول ایویشن اتھارٹی کی لائسنسنگ برانچ جو کہ پائلٹس کو کمرشل طیارے اڑانے کی لائسنس جاری کرتی ہے, وہاں پر بھی جعلسازی کی اطلاعات تھی.
طارق ابو الحسن, کیونکہ کورونا وائرس اب بری طرح سے پاکستان کو بھی متاثر کر رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ 19 اور اس واقعے کا تعلق تھا؟
پاکستان میں جو اس وقت خصوصاً پی آئی اے کے پائلٹس ہیں وہ خاصا دباؤ میں کام کر رہے ہیں. ایک تو ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن ان کی پہلے ہی کوشچن ہوتی رہی ہے, اور پائلٹس کو اس بات کی بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان سے جو ٹائم اکاؤ اور سول ایویشن اتھارٹی اے این اوز کے مطابق جو ہے وہ لیا جانا چاہیے, یہ کام کی جو لمٹ ہو جائے اس سے زیادہ ان سے کام لیا جا رہا ہے. اس طیارے کے پائلٹ جس کا حادثہ ہوا ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈومیسٹک فلائٹس کر رہے تھے, اور حادثے سے پہلے یعنی ہفتے کے 5 دن وہ مسلسل فلائٹ کر رہے تھے اور 6 دن بھی ان کی فلائٹ تھی. اور دوسری طرف بہت سارے پائلٹس جو ہیں وہ کورونا وائرس کا شکار ہوئے اور کوارنٹائن میں جانے کی وجہ سے پی آئی اے کے پاس پائلٹس کی شارٹیج بھی ہوئی ہے کہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ سیفٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے.
جی نسیم صاحب, آپ جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری آخر میں تو پی آئی پر آتی ہے, آپ کے خیال میں وہ کتنی فراغ دلی سے یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ پائلٹس کو بغیر دباؤ کے جہاز اڑانے کی ضرورت ہے؟
اگر ایئر کرو کے 2 ممبر ایک جہاز میں ہیں جس کو کیم کرو کہتے ہیں, اور ان کی آپس میں بہت کوارڈینیشن ہوتی ہے کہ ایک اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے تو دوسرا جہاز کو کئی گھنٹوں کے فلائٹ لے کے لوگ پہنچے. اسی پی آئی اے میں ایک امریکہ سے واپس آتے ہوئے ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو دوسرا آدمی بخوبی بہت ہمت سے جہاز پاکستان لے آیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ایک یا دو کی غلطیوں سے پورا سسٹم ہی فیل ہو جائے یعنی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو جو ہماری ماڈرن ریسرچ پچھلے 15-20 سال کی وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی, جو ٹریننگ کی جا رہی تھی, اور جو پروسیجرز بنے ہوئے تھے کہ کن پروسیجرز کے تحت آپ نے جہاز کو ایمرجنسی میں اتارنا ہے, ان میں بھی کوئی نہ کوئی خامی کہیں نہ کہیں ضرور ملتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن بورڈ ہے یہ بہت ڈیپ اس ایئر کرافٹ کی پرٹیکولر ایئر کرافٹ کی ٹیکنالوجی میں جائے گا کہ سیفٹی فیکٹرز کیا تھے, اس کے پروسیجرز کو دیکھے گا, ان کی ٹریننگ کا پورا پروگرام دیکھے گا, اور سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو دیکھتے ہوئے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کاش کریں کہ کون سی چیزیں جہاں سے کہ چیز الٹیمیٹلی کنٹریبیوٹ ہوتی ہوئی ان کا فیلئرز سے ختم ہوئی.
اگر آپ اس پر بات کریں کہ اب تک جو بھی متاثر ہوئے ہیں اس حادثے میں, ان خاندانوں کے لیے آپ کے خیال میں سرکار نے جو کیا ہے وہ کتنا کافی ہے؟
دیکھیں انشورنس کی رقم 50 لاکھ ہے, یہ 2012 میں طے کی گئی تھی کیریج ایکٹ کو تبدیل کر کے, لیکن اس وقت $98 کا تھا. پروسیجر کے مطابق ہر 3 سال بعد اس کو ہماری کابینہ نے یا جو بھی لا میکرس ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ری ایویلیوٹ کر کے فکس کرتے 5 لاکھ روپیز میں. تو ایک تو جو وکٹمز فیملیز ہیں ان کو یہی نقصان ہوگا کہ ڈالر کو اگر ہم دیکھیں اس لحاظ سے انہیں کم از کم 85 لاکھ روپے ملنے چاہیے. اس کے علاوہ پرابلم یہ ہے کہ یہ تو انشورنس کا اماؤنٹ ہے, جو وکٹمز اللہ کو پیارے ہو گئے ان میں سے ہر ایک کی انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکنامک ورتھ دیکھی جاتی ہے کہ وہ 72 سال کی عمر تک کیا کچھ کما سکتا تھا, فیملی کا اس کی کتنی بڑی فیملی تھی, اس نے کیا کرنا ہے. تو ہر فیملی کی بہت ڈفرینٹ داستان ہے, ہر ایک کے مختلف مسائل ہیں. تو یہ 50 لاکھ کی رقم آج کل کے زمانے میں جہاں کراچی میں ایک 80 گز کا پلاٹ جو ہے وہ بھی 60-60 لاکھ کے مل رہے ہیں, طارق صاحب کو ہی پتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ رقم سے ان کے مسائل, اگر وہ واقعی ڈیپینڈ کرتے تھے اسی بریڈ ارنر پہ تو بہت کم ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے فلائٹ سیفٹی انویسٹیگیٹر ونگ کمانڈر نسیم احمد اور طارق ابو الحسن, جیو ٹی وی میں سول ایویشن کور کرتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور سامعین, اب ایک مختصر بات چیت ڈاکٹر اسما نسیم سے جو کہ SIUT میں انفیکشس ڈیزیزز کے شعبے کی سربراہ ہیں. اسما, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جون کے پہلے 15 دن میں آپ کے اسپتال میں کیسز کی؟
دیکھیں, اب صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ یوں بدلی ہے کہ ہمارے پاس سیویئر کیسز زیادہ آ رہے ہیں, مطلب زیادہ بیمار لوگ آ رہے ہیں. پہلے ہمارے ایک دو بیمار ہوتے تھے اور ہمارے پاس آئی سی میں جگہ بن جاتی تھی اور باقی جو ہوتے تھے وہ ماڈریٹ یا مائلڈ کیسز ہوتے تھے جو ہم فٹافٹ ان کو ٹھیک کر کے گھر بھیج دیتے تھے. لیکن اب جو ہے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بیمار ہیں, سب کو بہت زیادہ آکسیجن چاہیے اور سب کو آئی سی یو کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے پاس آئی سی یو مستقل چوک رہتا ہے.
اچھا.
اور بہت لمبا لمبا لوگ ایڈمٹ رہ رہے ہیں.
تو اس وقت کوئی مریضوں کی عمر میں یا ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے اس میں کوئی فرق آیا؟
ڈیفینیٹلی جب زیادہ سیویئر کیس کا ڈیتھ ریٹ بڑھ رہی ہے, ڈیفینیٹلی بڑھ رہی ہے. اور افسوس کی بات کہنا چاہیے, خوفناک بات یہ ہے پاکستان میں کہ ہمارا جو ایج ہے وہ 40-50 ہے, مطلب بہت ینگ, اور ایون 30 ایئرس کے لوگ بھی ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں اور وہ سیویئر کیسز میں آئے ہیں اور وہ آئی سی یو میں شفٹ ہونا پڑا, ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑا, ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. تو مطلب ہمارا ایج ینگر گروپ ہے, ہمارا ہمارے پاکستان کی ینگر گروپ افیکٹ ہو رہے ہیں.
تو اسما, یہ لوگ جو تھے یہ پہلے کسی بیماری میں مبتلا تھے یا صرف COVID-19 کے مریض تھے؟ یہ
میجورٹی تو کسی بیماری کے, کہنا چاہیے کہ بیماری کے مطلب یہ ہے کہ شوگر کسی کو ہو, بلڈ پریشر کی شکایت ہے. اچھا, ہمارے یہاں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ینگسٹرز میں شوگر بلڈ پریشر بہت, مطلب یہ شاید امریکہ یا یورپ میں اتنا نہیں ہے جتنا پاکستانی پاپولیشن میں شوگر بہت زیادہ کامن ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے انڈرلائنگ ڈیزیز ہمارے ینگسٹرز میں خاصی ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز, ایون چائنا. اس لیے ہمیں پہلے ہی ہم بہت ڈر رہے تھے کہ یہ ینگ پاپولیشن ہماری زیادہ ہے, اولڈ ایج کم ہے ہمارے یہاں, لیکن وہ ینگ پاپولیشن ہماری بیمار ہے.
اچھا,
تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی ہے یا ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے. اچھا, لوگ پان اور گٹکا بہت کھاتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, سگریٹ نوشی بہت کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ان سب کی وجہ سے زیادہ سیویئر انفیکشن ہو رہا ہے.
تو جو گٹکے پہ پابندی لگی تھی, کیا گٹکا ابھی تک بازاروں میں ملتا ہے؟
بالکل مل رہا ہے, تو ہر کوئی کھاتا ہے, نظر آتا ہے صاف صاف, سب کھا رہے ہوتے ہیں, مین پوری اور گٹکا اور پتہ نہیں تاج محل اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں جیو غریب قسم کے, اویلیبل ہے. پابندی پتہ نہیں کہاں ہے, مجھے تو نظر نہیں آتی.
بہت شکریہ اسما اپڈیٹ دینے کا, اور آپ کو دوبارہ ہم فون کریں گے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو نجیب, مجھے بتائیے کہ کیسا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, کیا ہوا؟
جی, میں پاکستان کے کے پی کے بنیر کا باشندہ ہوں, اور تقریباً یہ رمضان کی بات ہے, میرے والد صاحب کو جو ہے نا وہ بخار ہو گیا تھا, تو جب ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے تو انہوں نے کچھ اور ایکس رے بھی کیا, تو ایکس رے میں ان کی جو چیسٹ تھی ان میں بہت زخم تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو علامات ہے تو یہ کرونا کے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ایسا کرے کہ ان کو کوارنٹائن کر لے گھر میں. ہمارا گھر جو ہے نا وہ بیسکلی دو پورشن میں ہے, تو ایک پورشن میں بس وہ کوارنٹائن ہو گیا صرف پورے گھر میں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو صرف پورے گھرانے میں, پورے خاندان میں صرف میں اپنے والد کی دیکھ بھال کرتا تھا, کمرے میں میں صرف اکیلا جاتا تھا, پورے وہ کٹ جو ہے وہ پہن کے اور گلوز اور ماسک اور سینیٹائزر سب کچھ چیزوں کا استعمال کر کے, اسی کی بدولت الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی دوسرے کو کوئی علامات بھی نہیں ہوئی, اور اب الحمدللہ میرا والد صاحب جو ہے نا وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے.
تو گاؤں میں رہتے ہیں آپ کسی؟
ہاں بالکل, ہم گاؤں میں رہتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے گاؤں میں ایسے کیس میں بہت مشکلات بھی ہوتی ہے, کوئی بھی بیمار پرسی کے لیے آتے تھے تو میں کہتا کہ ان کو ڈاکٹر نے ان کے ساتھ ملنے سے اجازت نہیں ہے ڈاکٹر کی طرف سے, تو ان بھی بہت مشکلات آئی ہم کو, وہ لوگ ناراض ہوتے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کی حفاظت کے لیے بھی ہے, پیشنٹ کی حفاظت کے لیے بھی ہے, ہماری حفاظت کے لیے بھی ڈاکٹر نے تو اس وجہ سے کیا, لیکن پھر جو لوگ इस बात पर भी वो उनको सीरियस नहीं लेते थे, तो फिर हमने उनको एक और बात कह दी कि अगर खुदा न खास्ता किसी और में ये बीमारी हो तो और मरीज को री अटैक हो जाए तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, तो फिर इसी वजह से उनको हैंडल किया बाकी लोगों को।
बहुत शुक्रिया नजीब, अपना ख्याल रखिए, वालिद साहब का, घर वालों का।